بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنی ٹیم کے ہمراہ پروگرام راہ نجات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام شہر مقدس قم سے براہ راست عالمی سحر نیٹورک کی جانب سے نشر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج چونکہ دہ فجر ہے، اس مناسبت سے میں آپ سب کی خدمت میں ہدیے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور یہ مبارک ایام ہیں جن دنوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرانس سے واپس آئے تھے اور اپنے ملک میں اسلامی انقلاب جو برپا کیا گیا تھا وہ انہی دنوں میں کامیاب ہوا تھا۔ راہ نجات میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے عقائد اور جو اصول ہے مذہبی، ان پہ گفتگو ہوتی ہے، اور ہم نے مختلف موضوعات پہ یہاں پہ گفتگو کیے، مختلف مہمان آئے اور موضوعات کی کافی تحقیق و بررسی کی، اور پچھلے کئی پروگراموں میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جہاں بینی اور آئیڈیالوجی کیا ہے، اور بہت ہی اچھے محقق، قلمکار اور حوزہ علمیہ قم کے اچھے مدرس اور معلم نے اس پہ پچھلے کئی جلسوں میں گفتگو کی، اور اچھی وضاحت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ مختلف جہاں بینیوں کے ساتھ ساتھ اہم ترین جہاں بینی جو ہے جہاں بینی الہی ہے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے رہیں پروگرام راہ نجات۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام راہ نجات۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے جہاں بینی، الہی اور توحیدی کے حوالے سے، تو اس کے لیے ہم نے آج دوبارہ اپنے مہمان کو یہاں اسٹوڈیو میں بلایا ہے، اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کر کے ہمیں اپنی میزبانی کا شرف بخشا ہے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں، جناب حجت الاسلام والمسلمین قاضی فیاض حسین علوی صاحب قبلا، جو سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب قاضی صاحب، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
وعلیکم السلام، میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔
جی شکریہ، مہربانی آپ کی۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، اور یہاں میرے خیال سے گفتگو پہنچی تھی کہ جہاں بینی بہت ساری اقسام جو آپ نے فرمائے تھے، ان میں سے آخری جہاں بینی جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں، وہ جہاں بینی الہی اور توحیدی ہے۔ تو میرے خیال سے اس کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ جہاں بینی الہی اور توحید سے مراد کیا ہے، پھر اس کے صفات وغیرہ پہ بحث کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرا یہی سوال ہوگا کہ اس کی وضاحت کیجئے کہ یہ کیا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انطقنی بالہدا والہمنی التقوی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی، ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ ہم نے پہلے جہاں بینی کی تعریف کی، آئیڈیالوجی کی تعریف کی، اور جہاں بینی کے مختلف اقسام بیان کی تھیں، سائنسی اور مادی جہاں بینی، فلسفی جہاں بینی، دینی و مذہبی جہاں بینی، اور پھر اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ جو جہاں بینی مکمل ہے اور ان تمام صفات پر اترتی ہے کہ جو ایک صحیح جہاں بینی کے لیے ہونی چاہیے، وہ توحیدی اور الہی جہاں بینی ہے۔ ابھی وہ صفات، وہ خصوصیات، وہ معیار کہ جو ایک اعلیٰ اور صحیح جہاں بینی میں ہونے چاہیے، ان کو پرکھنے کے لیے بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ جہاں بینی الہی اور توحیدی کیا ہے۔
کیا ہے؟ بالکل،
توحیدی اور الہی جہاں بینی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے، جہان ہے، ہستی ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ ایک حکیم اور علیم قادر مطلق کے ارادے اور مشیت سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو نظام کائنات ہے، یہ اس میں خیر، برکت، رحمت، نعمت، یہ سب چیزیں، اچھائی اور بھلائی پائی جاتی ہے، یعنی کائنات اچھائی اور بھلائی پر مبنی ہے، اس میں کوئی بھی چیز بری اور شر نہیں ہے، یہ اس کا آگے استعمال ہے۔ اور تیسری بات جس میں نقطہ مہم ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر شے، اس کا نظام اس طرح سے چل رہا ہے کہ ہر شے کو اس کے انتہائی کمال تک پہنچانے کے لیے تیار ہے، یعنی خداوند متعال۔ یہ ابھی آگے باتوں کو کون ہے، پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نظام کائنات جو ہے اس کا چلانے والا ہے کہ جو حکیم ہے، عالم ہے، قادر ہے، اور یہ جانتا ہے کس طرح سے نظام کو چلائے اور کس طرح سے اس نظام میں، اس کائنات میں پائی جانے والی تمام اشیاء کو ان کے انتہائی مقصد اور ہدف تک پہنچائے۔
صحیح، بالکل، شکریہ آپ کا۔ اگر یہ اس کی وضاحت کمپلیٹ ہو گئی ہے تو پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک ٹیلی فون پہ ایک مہمان موجود تھے، انہوں نے کئی صفات بیان کی تھی کلی طور پہ نیچرل جہاں بینی کی یا تصور کائنات کے بارے میں۔ تو آج ہم یہی چاہیں گے آپ سے کہ جیسا آپ نے مختلف جہاں بینیوں کو رد کر دیا اور نقد کی ان کی، تو جہاں بینی الہی اور توحیدی پہ وہ ساری صفات آپ کس طرح سے تطبیق کر سکتے ہیں، ان کو کمپیئر کیجئے ہمارے ناظرین کے لیے۔
ایک اعلیٰ، خوب، صحیح اور مکمل جہاں بینی کہ جو نیوٹرل ہو، اس قابل قبول ہو،
بالکل
اس میں تمام صفات اور خوبیاں پائی جائیں لیکن کوئی بھی نقص اور عیب نہ پایا جاتا ہو، دوسری جہاں بینی والا نہ پایا جاتا ہو۔ وہ جو صفات بیان کی گئی تھیں ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ جہاں بینی قابل قبول ہے کہ جو قابل اثبات ہو، یعنی وہ جہاں بینی عقل، منطق، استدلال، برہان کے ذریعے سے ثابت ہو سکتی ہو۔ یعنی جب تک کوئی بھی جہاں بینی عقل و منطق کے ذریعے ثابت نہیں ہوگی تو کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، مگر وہ اشخاص کے جو عقل سے بے بہرا ہوں،
صحیح،
یعنی عقل مند فرد، عقل مند شخص وہی ہے اس بات کو قبول کرتا ہے کہ جو عقل جسے مان لے اور عقلی بات ہو، منطقی بات ہو، اس کے نزدیک قابل قبول ہو۔ اور تیسری بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے، ہم نے جہاں بینی مادی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں محدودیت پائی جاتی تھی،
صحیح، بالکل،
وہ ثابت کرتی تھی لیکن عقل و منطق کے ذریعے سے نہیں ثابت کرتی تھی، وہ کائنات کی اشیاء کو تجربے، آزمون اور اس فرضی کے ذریعے ثابت کرتی،
فرضی کے ذریعے سے، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے، بالکل۔
لیکن کیونکہ وہ جو چیز وہ ثابت کرتی تھی، جو سائنسی جہاں بینی جس بات کو ثابت کرتی ہے، وہ مادے اور مادی تک محدود ہوتی تھی،
صحیح،
لہٰذا وہ پورے مخلوقات پر، پورے جہان پر، پوری ہستی پر قابل تطبیق نہیں تھی۔ دوسری بات، کیونکہ وہ عموم اور شامل نہیں تھی، اور جو چیزیں وہ بیان کرتی تھی مادی جہاں بھی نہیں، وہ کیا تھیں، ثابت اور پائیدار نہیں تھیں۔ سائنس ہمیشہ ترقی اور تبدیل ہوتی آتی تھی، جتنے بھی قوانین ہیں، پہلے کچھ سال پہلے کسی سائنسدان نے، کسی دانشور نے، کسی سکالر نے ایک قانون کو ثابت کیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہی قانون پہلے والا باطل
ہو گیا۔
اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا مادی جہاں بینی جو ہے، سائنسی جہاں بینی جو ہے، وہ محدود ہے اور قابل اثبات نہیں ہے عقل و منطق کے ذریعے سے، لہٰذا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اسلامی جہاں بینی، توحیدی جہاں بینی، چاہے جیسی بھی ہو، آیات ہوں، روایات ہوں، وہ بعد کے مرحلے میں قابل قبول ہوتی ہیں، ان کو بعد کے مرحلے میں شاہد اور گواہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، دلیل کے طور پر۔ لیکن پہلے مرحلے میں جو جہاں بینی اسلامی میں نقطہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جہاں بینی وہ عقل و منطق کے ذریعے قابل قبول ہے۔
یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو آیتیں اور روایتیں پھر ہم لاتے ہیں وہ ایک طرح سے تائید ہوتی
ہے اس عقلی
قانون کی۔ صحیح صحیح۔
مثال کے طور پر پوری نظام کائنات، کائنات کا ہر ذرہ، ہر شے، ہر موجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں، اس کا کوئی خالق ہے،
بالکل۔
یہ بغیر نظام کے، بغیر اس چلانے والے کے یہ نہیں چل سکتا ہے۔ اتنا عظیم جہاں، اتنی وسعت کے ساتھ، اتنی عظمت کے ساتھ، بغیر چلانے والے کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے کہ جس کی ذرا سی بھی اگر ادھر ادھر ہو جائے، توجہ ہٹ جائے، تو یہ نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو پس وہ آیات جو ہم لے کر آتے ہیں وہ دوسرے مقدمے کے طور پر لے کر آتے ہیں، پہلے یہ ثابت کرتے ہیں عقل کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے کہ نہیں، یہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ ہاں، یہ تو چلانے والا، دوسری بات، تو چلانے والا اتنا حکیم ہے، اتنا دانا ہے کہ اس نے ذرا برابر بھی کہیں پہ کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ تو پہلی صفت، پہلی معیار یہ ہے کہ توحیدی جہاں بینی، الہی جہاں بینی، عقل و منطق، دلیل و برہان کے ذریعے سے قابل اثبات ہے۔ اور دوسری دلیل جو اس بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ توحیدی جہاں بینی جو ہے وہ زندگی کو بامانہ، بامقصد، اس کو روح عطا کرتی ہے۔ جبکہ ہم دوسری جہاں بینیوں میں یہ دیکھتے ہیں، مادی جہاں بینی، سائنسی جہاں بینی، جو مین ہے وہی ہے، دو ہی ہے،
بالکل،
اس میں زندگی کی نہ کوئی آغاز ہے کائنات کا، نہ کوئی انتہا ہے، اور نہ اسے کوئی مقصد ہے۔ ان کے نزدیک بس یہی کائنات، یہ دنیا، یہی مادہ ہے، یہی پہ کھائیں پئیں بس اور ختم، کوئی جواب دہ آگے نہیں ہے، کوئی ہدف اور مقصد نہیں، کہاں تک پہنچے نہیں، بس دنیاوی لذائذ دنیاوی خواہشات، دنیاوی آرزوئیں یہی پوری ہو جائیں، یہی ان کا مقصد ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو توحیدی اور الہی جہاں بینی ہے وہ ایک با مقصد جہاں بینی ہے، کہ جس کا مقصد کمال مطلوب تک پہنچنا ہے، وہ نجات، راہ نجات تک پہنچنا ہے، سعادت ابدی تک پہنچنا ہے. مختلف ابھی اس کی بحث ہے کہ ہدف کیا ہے، کیونکہ ہدف کی بہت سی قسمیں ہیں،
قسمیں ہوں گی بالکل.
تو یہی جہاں بینی توحیدی جو ہے یہ انسانی زندگی کو ایک زندگی، نئی زندگی عطا کرتی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مادی زندگی میں ان کے نزدیک جو جہاں بینی ہے، ان کے نزدیک دنیا زندگی جو ہے نا وہ بےہودہ ہے، فضول ہے، اس کا کوئی مقصد اور انتہا نہیں ہے. لہذا جب بھی دیکھتے ہیں جو مادہ پرست ہیں یا مادہ گرا ہیں، اس مٹیریلسٹ ہیں، وہ زندگی میں سکون انہیں نصیب نہیں ہوتا ہے، آرامش انہیں نصیب نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگرچہ کہ وہ افراد کے جو الہی جہاں بینی کے متحمل حامل ہیں، اگرچہ کو دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی نعمتوں کے لحاظ سے ان کے پاس محروم بھی ہوں، اتنی نعمت ان کے پاس نہ بھی ہوں، مال دولت ان کے پاس نہ بھی ہو، لیکن زندگی میں سکون اور آرامش ہوتا ہے، آرام پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ صحیح تلاش کرتے ہیں، اسی پر رواں دواں اور گامزن رہتے ہیں.
تو اس سے پہلے کہ آپ دوسری اور صفت یہاں پہ تدبیر کریں، ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں جناب قاضی فیاض حسین علوی صاحب کی جہاں بینی توحیدی کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. گفتگو ہو رہی ہے جہاں بینی توحیدی کی حقیقت کے بارے میں. جی ہاں قاضی صاحب، آپ ان کی صفات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ عقلی معیار پہ برابر اترتی ہے اور ہدفدار ہوتی ہے، اور دوسری خصوصیات کی طرف
ہدفدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ مادی گری اور مٹیریلسٹ کی جو ہے ملحد کہیں زندگی کے افراد کے نزدیک، دنیا کی حقیقت بس اسی دنیا میں ہے اور کچھ نہیں، ماورائے دنیا، ماورائے طبیعت کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک طرح کی ناآرامی، بے سکونی اس کا شکار ہوتے ہیں، اور دنیا کو کسی مقصد تک نہیں پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اسلامی اور جو ہے توحیدی جہاں بینی جو ہے وہ انسان کو اس پوچھ گرائی اور بےہودہ کائنات کے تصور جو ہے اس کے گھاٹی، تاریخ گھاٹی اور ہولناک گھاٹی میں گرنے سے محفوظ رکھتی ہے، اس کو وہاں سے نکال کر راہ نجات پر لاتی ہے، اس کو اعلیٰ ہدف اور مقصد کے جو مختلف آیات میں جس کا ذکر ہوا ہے کہ مثلا ارشاد رب العزت ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بعض آیات میں ہدف خلقت کائنات وہ کیا ہے، انسان اور تمام مخلوقات کا، وہ عبادت شمار کیا گیا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو انتہائی کمال ہے وہ ارشاد رب العزت ہے ورضوان من اللہ اکبر، وہ رضایت اور خوشنودی پروردگار ہے. اسی کے ذہن میں یہ جو اعلیٰ ہدف، جو سب سے انتہائی ہدف ہے، نہائی ہدف ہے، وہ رضایت و خوشنودی خدا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے جو تیسری خصوصیت ایک جہاں بینی میں ہونی چاہیے وہ شوق، اشتیاق، رغبت، لگن اور آرزو ہے، کہ جو توحیدی جہاں بینی میں خاص طور پر اس اعلیٰ ہدف تک پہنچنے کے لیے انسان کے لیے ایک موٹر کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جو اس کو حرکت عطا کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، اس کی جو ہے سپورٹ کرتی ہے، اس کی پشت پناہی کرتی ہے اور اس میں حرکت لاتی ہے، انسان متحرک ہو جاتا ہے اور زندگی کو وہ زندگی بن جاتی ہے اس کی، یعنی ایک مردہ زندگی نہیں، ایک حقیقی زندگی وہ آ جاتا ہے. اس اعلیٰ ہدف تک پہنچنے کے لیے اگرچہ کہ مشکل کتنا بھی کیوں نہ ہو، اپنی دنیاوی خواہشات، لذتوں اور جسمانی آرام و سکون کو چھوڑ کر، اس سے ہاتھ اٹھا کر اپنے اعلیٰ ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے اس میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے. اور یہ آرزو فقط آرزو ہی تک نہیں منتہی نہیں ہوتی، بلکہ اس آرزو تک پہنچنے کے لیے وہ پہم، صحیح تلاش اور کوشش کرتا رہتا ہے.
صحیح صحیح. یعنی جو جس نقطے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر واقعی معنوں میں اس کے ماننے والوں کو یہ حقیقت پتہ لگ جائے کہ یہ جہاں بھی نہیں اور یہ تصور اور یہ واقعیت کس طرح سے انسان کے اندر خلاقیت پیدا کر سکتی ہے، تو کبھی انسان مردہ نہیں ہو سکتا، یعنی کبھی انسان میں وہ پچ مردگی نہیں آ سکتی.
ہاں یہی بات ہے،
ہر فیلڈ میں وہ آگے رہے گا، پھر
ہمیشہ آگے رہے گا، کیونکہ جب اس کا ہدف اور مقصد وہ رضایت خدا ہے.
خدا ہے بالکل.
ابھی وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہ ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، مکینک ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کسی بھی فیلڈ میں، کوئی بھی عام فن ہے، شعبہ ہے، جس شعبے میں زندگی حیات کے جس بھی شعبے میں بھی کیوں نہ ہو، اگر اس میں یہ چیز آ جائے کہ جو بھی میں کام انجام دے رہا ہوں وہ خدا کی رضا خوشنودی کے لیے ہے، تو اس کا وہی کام عبادت بن جائے گی، یعنی وہی اس کا کام ہدف الہی بن جائے گا کہ جس تک پہنچنا اس کا مقصود ہوتا ہے. لہذا یہی بات باعث بنتی ہے کہ وہ انسان کے اندر انرجی، طاقت اور قدرت آتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں اس کائنات میں تنہا نہیں ہوں،
میرا کام جو ہے یہاں پہ رائے گا نہیں ہے.
یہاں پہ مثال دوں گا، ہاں جی، یہاں پہ مثال بہت اچھی ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی چھوٹا سا کام بھی ظاہر طور پہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا ہم پلس کریں، مثبت لے کر آئیں، جمع کریں بے نہایت کے ساتھ، ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، کوئی ایسا عدد، کوئی ایسی فگر جس کی انتہا نہ ہو، تو چھوٹا سا کام بھی کیا ہے،
وہ بھی کافی بڑا ہو جائے،
اس کی بھی انتہا نہیں ہوگی،
بے انتہا ہو جائے.
لہٰذا ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی اگر کام کرنا چاہتے ہیں، خواتین اپنے گھروں میں ہیں، خدمت گھر کرتی ہیں، مرد حضرات باہر فیلڈ میں کام کرتے ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، جو بھی جس فیلڈ میں ہے، جس شعبے میں ہے، جہاں پر بھی جس کام میں مشغول ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ میں یہ کام خدا کے لیے کر رہا ہوں، خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا وہی کام عبادت بن جائے گا. اس چھوٹے سے کام کی بھی اگرچہ دنیا والوں کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہ بھی ہو، لیکن خدا کے نزدیک اس کے اجر و ثواب بے انتہا ہے، اس کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے.
صحیح صحیح، بالکل. تو یہ ایک اور صفت تھی، کوئی اور صفت یعنی؟
ہاں، اس کے علاوہ بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں
جو اہم ہو.
ہاں جی، ابھی وہ یہ ہے کہ جتنی بھی مادی جہاں بینی ہے، سائنسی جہاں بینی ہے، وہ ہر شخص کہتا ہے کہ جو جس نے کیا وہی کرے گا، کسی دوسرے کے بارے میں اس کو کوئی جواب دہ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی مسئولیت نہیں، ذمہ داری نہیں عائد ہوتی، یعنی جو شخص جہاں پر بھی ہے اس کی دوسرے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، بس. لیکن اس سے ہٹ کر اسلامی جہاں بینی اور توحیدی جہاں بینی جو ہے، وہ نہ صرف انسان کو اپنے بارے میں، اپنے ضمیر و وجدان میں متعہد اور مسئول بناتی ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر کائنات میں موجود تمام اشیاء سے متعلق بھی انسان کو جواب دہ اور مسئول شمار کرتی ہے. انسان نہ صرف اپنے بارے میں جواب دہ ہوتا ہے، اپنے اہل خانہ کے بارے میں، بنی نوع انسان اور انسانیت و بشریت کے بارے میں جواب دہ ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر حیوانات اور نباتات کے بارے میں جواب دہ ہے. اور یہ ایسا کنسپٹ ہے، ایسا نظریہ ہے کہ جس کو اسلام نے ایک جامع مکمل طور پر پیش کیا ہے، جس کی مثال دنیا کے کسی جہاں بینی میں نہیں ملتی ہے. لہذا وہ شخص کہ جو ایک الہی اور توحیدی جہاں بینی کا حامل ہوتا ہے، وہ کائنات میں، دنیا میں پیش آنے والے کسی بھی واقعے یا حادثے سے چشم پوشی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں اپنا برعکس، اپنا عکس العمل اور رد عمل پیش کرتا ہے، اور اپنا وظیفہ جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے.
تو یہاں پہ انسان کبھی اپنے فریضے سے کبھی وہ شانے خالی نہیں کرتا، ہمیشہ یہی اس کی آرزو رہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہر چیز کا وہ فیصلہ کر سکے اور ہر چیز کی ذمہ داری قبول کرے. جی، بہت ہی اہم نقطہ ہے، یعنی اساسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اہم نقطہ. کوئی اور نقطہ اس،
اور سب سے اہم نقطہ، جتنے ہر نکات بیان کیے، معیار بیان کیے، خصوصیت اور صفات بیان کی ایک جہاں بینی کی، اور بتلایا کہ جہاں بینی توحید اسلام میں پائی جاتی ہیں، وہ فصلی جہاں بینی میں پائی جاتی تھی،
بالکل بالکل،
لیکن جہاں بینی مذہبی، دینی اور توحیدی الہی جہاں بینی جو ہے، اس میں ایک خاصیت ایسی پائی جائے تو کسی اور جہانی بینی میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ ہے کہ توحیدی الہی جہاں بینی اس جہاں بینی کے اصولوں کو تقدس عطا کرتی ہے، اس جہاں بینی کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو مقدس بنا دیتی ہے، اور کوئی بھی جہاں بینی اس وقت تک آئیڈیالوجی کی بیس، بنیاد قرار نہیں پاتی جب تک اس جہاں بینی کے اصول مقدس نہ بن جائیں. اور یہی چیز باعث بنتی ہے کہ کسی بھی مکتب کے پیروکار کہ جو اس جہاں مکتب کی جہاں بینی کہ اصولوں کو مقدس مانتے ہیں اس مکتب کی راہ میں کسی بھی طرح کی اظہار قربانی فداکاری جانکاری سے دریغ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس راستے میں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ جس طرح سے کی بھی قربانی کی ضرورت کیوں نہ ہو اپنے ہاتھوں پیش کر دیتے ہیں.
بالکل, تو گویا کہ ایک طرح سے انسانیت کے اصول ہے یہ, یعنی انسانیت کو دوام اور قوام بخشنے کے اصول ہیں, بہت ہی اچھے اور اہم معیار ہیں. بہرحال تو یہاں پہ جہاں بینی کے حوالے سے اگر آپ کی یہ صفات جو آپ نے بیان کی ہے کمپلیٹ ہو گئے تو ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں.
نہیں, ابھی یہاں پر جو نتیجہ دینا مہم ہے,
بالکل
وہ نتیجہ مہم ہے کہ یہ تمام صفات جو ہم نے بیان کی ایک جہاں بینی توحیدی ہی میں پائی جاتی ہیں. توحیدی جہاں بینی, الہی جہاں بینی سے ہٹ کر کسی بھی جہاں بینی میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں. اور اس جہاں بینی بنا احسن اور مکمل طور پر اس کے شواہد موجود ہیں. اس کی اصل ہدف اور مقصد یہ ہے کہ دوسری جو جہاں بینی جتنی بھی بیان کی گئی ہیں, چاہے وہ سائنسی ہوں, فلسفی ہوں, مادی ہوں, جو بھی ہیں, کیونکہ ان کے پیش کرنے والے خود انسان ہیں کہ جو حتیٰ اپنی انسانی خصوصیات سے بھی صحیح طور پر واقف اور آگاہ نہیں ہے, جنہیں یہی نہیں پتا ہے کہ ہماری اپنی اندر کیا خلاقیت, کیا استعداد, کیا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اور ہماری ضروریات کیا کیا ہیں, ہمارے تقاضے کیا ہیں, جنہیں اتنا ہی نہیں پتا ہے, اپنے بارے میں نہیں پتا ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے ان کے لیے کہ وہ پوری جہاں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے کوئی قوانین یا کوئی جہاں بینی پیش کریں. لیکن توحیدی اور الہی جہاں بینی کی جو خاصیت جو ہے وہ یہ ہے, اس جہاں بینی کا پیش کرنے والا کوئی فرد نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے, بلکہ خالق انسان ہے. وہ ہے کہ جس نے اس انسان کو نہ صرف خلق کیا ہے بلکہ پوری کائنات کا خالق بھی وہی ہے. اور اس کے نزدیک کیونکہ وہ خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ اس انسان کے اندر استعداد کیا ہے, صلاحیت کیا ہے, کوالٹیز اس میں کیا پائی جاتی ہیں, اس کے لیے کیا چیز مناسب اور ضروری ہے, اس کی ضروریات کیا کیا ہیں, اس کے تقاضے کیا ہیں, اور اس کا بے ہدف اس کو خلق نہیں کیا ہے, اس کا ہدف کیا ہے. خود اسی نے, خود خالق نے انسان کو خلق کیا ہے اور اسی کے لیے ہدف مشخص کیا ہے, اس ہدف اور نجات تک پہنچنے کے لیے راستہ مشخص کیا ہے کہ راہ نجات کون سا ہونا چاہیے, اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کن کن طریقوں کو, روشوں کو تم نے اپنانا ہے, تمہارے پر کون سی ذمہ داریاں, فرائض, وظائف عائد ہوتے ہیں, اور یہی آئیڈیولوجی کی شکل اختیار کر لیتی ہے.
بالکل, بہت اچھا اور بہت اہم نکات ہیں. اس سے پہلے کہ آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں, یہاں کئی منٹوں سے ہمارے ایک اور مہمان ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بھی استفادہ کریں. اور بہرحال یہاں پہ عقلی بحث ہے آپ نے کی, اور عقلی زاویے سے آپ نے اس کو ثابت کر دیا کہ جہاں بینی توحیدی سب سے اہم اور بنیادی جہاں بینی ہے, اور اسی تصور کائنات کے بارے میں کچھ روایت کی روشنی میں ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی, ہمارے ساتھ ناظرین ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے اسلامیات کے ماہر اسکالر بشیر احمد استوری صاحب قبلہ, جو سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے ان سے اس تصور کائنات یا جہاں بینی کے حوالے سے کچھ پوچھتے ہیں. جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ہم آپ کو اپنے پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور جیسا کہ آپ گفتگو سن رہے تھے جناب قاضی فیاض حسین علوی صاحب قبلہ کی تصور کائنات اور جہاں بینی کے بارے میں, ہم چاہتے ہیں کہ روایت کی روشنی میں آپ کچھ اس پہ نظر ڈالیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ لوگوں کا مشکور ہوں اور ناظر محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. یہ جہان بینی کا مسئلہ جو ہے بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. اس میں میں مختصراً اور خلاصتاً تین نقطے بیان کروں گا. نقطہ اول یہ ہے کہ مبدأ آفرینش عالم کیا ہے. اس میں علماء اور اخباریین کا آپس میں اختلاف ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں صادر اول ہے. بعض اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ صادر اول عالم علوی, جو عالم علوی ہے, حکمہ کا یہ نظریہ ہے, صادر اول عقل ہے. اور بعض کا نظریہ یہ ہے کہ بعض روایت کے مطابق یہ ملتا ہے کہ صادر اول نور پیغمبر اکرم اور انوار ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں, جس میں سے بعض اخبار میں یوں ارشاد ہوا ہوتا ہے الاول ما خلق اللہ نوری, اور بعض روایت میں اسی طریقے سے الاول ما خلق اللہ روحی, اور بعد میں یوں بیان ہوا اول ما خلق اللہ القلم، یعنی سب سے پہلے خداوند متعال نے پیغمبر فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کیا، اور بعض روایت میں کہتے ہیں سب سے پہلے خداوند متعال نے میری روح کو خلق کیا ہے، اور بعض روایت میں یہ ملتا ہے ما اول ما خلق اللہ القلم، خداوند متعال نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور بعض روایت میں یہ ملتا ہے اللہ اول ما خلق اللہ العقل الى غیر ذلك، یعنی خداوند متعال نے عقل کی تخلیق کی اور اس کے علاوہ. تو یہاں پر یہ نقطۂ اول یہ ملتا ہے کہ مبدأ آفرینش عالم کیا ہے. تو اکثریت روایت اور آیات کے ناظری نظر میں یہ ملتا ہے کہ ائمہ معصومین اور پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عالم جسمانی کی خلقت کے بارے میں علماء اور روایت کے درمیان بھی اختلاف ہے. آپ جانتے ہیں بعض حکما کہتے ہیں عالم جسمانی کا منبع اول، مبدع اول کیا ہے، بعض کہتے ہیں پانی کو قرار دیتے ہیں، اور بعض حکما آگ اور دھواں کو قرار دیتے ہیں، اور بعض روایت کے مطابق حکما کہتے ہیں ہوا اس کا منبع ہے، اور بعض اسی طرح زمین اور مادہ اولی، بعض اجرام صغیر چھوٹے چھوٹے اجزاء جو متجزی نہیں ہوتے ہیں.
اسوری صاحب قبلہ
ملل نحل میں فرماتے ہیں کہ تمام اشیاء کی ابتدائی خلقت پانی سے ہے، یعنی تمام ابتدائی خلقت اور صورت کی بازگشت پانی کی طرف ہے. اسی طرح ہم توریت میں دیکھتے ہیں، وہاں یہ نظریہ ملتا ہے خداوند متعال نے سب سے پہلے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، اور وہ زمین خراب اور تاریخ تھی، اندھیرا تھا اس زمین میں، تو خدا نے اپنی روح اس پانی میں ڈال دی اور پانی حرکت میں آ گئے. آپ قرآن کے نظر میں بھی اسی طرح نسبتیں مل جاتی، جیسے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي،
بالکل،
یعنی اسی طریقے سے دوسرے آیات بھی ملتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ منبع نہج البلاغہ میں ہمیں اس بارے میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ خلقت کی بنیاد پانی پر ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ اول میں فرماتے ہیں فاجرا فیہا ماء نفلات من طیارہ. اب اس میں کیا ہے، پانی کے بارے میں یعنی مولا نے بھی قرار دیا خلقت کی بنیاد پانی پر ہے، اب پانی کے بارے میں بھی اختلاف ہے.
جناب قبلہ استوری صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اس بات کی طرف ناظرین کے لیے اشارہ فرمائے کہ یہ تو کافی پیچیدہ بحث ہے اور کافی وسیع بحث ہے، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سب چیزوں کی وضاحت کر سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس نقطے کی طرف اشارہ فرمائے کہ اسلامی روایات کی روشنی میں آیا کائنات جو ہے اس کی جو خلقت ہے یہ حقیقت پہ مبنی ہے یا ایک وہمی چیز ہے، یہ گمانہ زنی ہے جیسی دوسری جہاں بھی نہیں ہے، یا یہ کہ کسی حقیقت پہ یہ مبنی ہے، یعنی حقیقت اس کا کوئی ہدف ہے کیا ہے؟
تو اس بارے میں خلاصتاً یہ کہوں کہ اس بارے میں عالم کائنات جہان عالم کی تخلیق کیسے ہوئی یہ وہمی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. جیسے یہاں پر اس بارے میں چار نظریات بیان ہوئے ہیں. بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جہان بینی جو ہے حادثی ہے. حادثی آپ جانتے ہیں حادث کا مطلب عدم کے بعد وجود آنا، اور اکثر بعض کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ارسطو کا نظریہ ہے یہ جہان ازلی اور ابدی ہے، نہ اس کا اول ہے نہ آخر ہے. اور نظریہ سوم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہان جو حرکت کے لحاظ سے جو اس جہان میں حادثات رونما ہوتے ہیں، اس لحاظ سے یہ معلوم آتا ہے یہ خداوند متعال کی طرف سے وجود میں آیا، یعنی اس کا خالق خداوند متعال ہے. اور بعض نظریہ کہتے ہیں کہ اس کے پیدائش کا علم کا ہمیں کوئی خبر نہیں، لیکن ہم یہاں پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس خطبے میں یہ فرماتے فاجرا فیہا ماء مطلات من تیار ہو، اس میں توجہ کیجئے گا، یعنی خداوند متعال نے اول فضا کو پیدا کیا. جب فضا کو پیدا کیا تو یہ وہمی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس کے بعد اس فضا میں تیز ہوا کی تخلیق کی. اب اس تیز ہوا میں مولا آگے فرماتے ہیں پانی کو جاری کیا، یعنی فاجرا فیہا ماء مطلات من تیار ہوں، یعنی امواج کو ایک دوسرے سے برخورد کرتے ہوئے اس پانی کو وہاں پر جاری کر دیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ امواج جو دریا سے نکلتی ہیں یہ جوش و خروش کے ساتھ ایک دوسرے پر سوار ہوتی ہیں، یعنی مولا فرماتے ہیں متراکمن زخاروہ، یعنی مولا فرماتے ہیں اگلے جملے میں حملہ علی متین الریح العاصفہ والزعزع القاصفہ، یعنی فرماتے ہیں خداوند متعال نے اس پانی کو تیز ہواؤں کے پشت پر سوار کیا، یعنی تاکہ اس پانی کی پراکندگی سے محفوظ رکھیں وہ ہوا.
جی قبلہ، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اور آپ سے استفادہ کریں،
میں آپ یہ پورا بیان کرتا ہوں دو جملے میں.
جی
اب اس چیز ہوا کو خلق کیا خدا نے دوسرے ایک ہوا کو جو پانی کے موجوں کو آپس میں ٹکرا کر گیس پیدا کر دے، بس اس شدید طغیانی صورتوں کو جو اوپر نیچے ہو جاتی ہیں ان اوپر والی موجوں سے آسمان کو خلق کیا.
صحیح.
تو یہاں پر یہ ملتا ہے اقوال اور روایت کے نزدیک جہان بینی حقیقی ہے، توحیدی ہے، اور اس کا خالق خداوند متعال ہیں.
جی جی شکریہ آپ کا بشیر احمد استوری صاحب قبلہ، بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ یہیں پہ خدا حافظی کرتے. جی ہاں ناظرین، آپ سن رہے تھے گفتگو جناب بشیر احمد استوری صاحب قبلہ کی جو سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، اور بہت اچھے مطالب انہوں نے یہاں پہ بیان کیا کہ جہاں بینی کی ایک حقیقت ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے. تو ہمارے ساتھ رہے، پروگرام دیکھتے رہیے راہ نجات.
إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلاك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، كل نبي وملك وكل من أهل لك، وكل عبد سألك سباح أو لبى فلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك، على مجاري المنسلك يا مخطئا ما أغفلك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك، على مجاري المنسلك يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك والعز لا شريك لك، والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك، إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك.
نجات اور گفتگو ہو رہی ہے جہاں بھی نہیں ہے توحیدی کے حوالے سے. تو قاضی صاحب، اگر بھی آپ سن رہے تھے ہمارے استوری صاحب قبلہ کی گفتگو، اس ضمن میں اگر کوئی تکمیلی نقطہ آپ بیان کرنا چاہتے ہو ہمارے ناظرین کے لیے.
جی جو مین بات اور مہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خلقت کائنات کے بارے میں، کریشن کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، بعض مانتے ہیں بعض بالکل نہیں مانتے ہیں، بعض مانتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں ہم پہچان نہیں سکتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یہ اور بحث علیحدہ بحث ہے. لیکن قرآن کریم میں اس بارے میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے.
صحیح.
اور اس سے ہٹ کر خود نہج البلاغہ ہی کے پہلے خطبے میں امیر مومنان حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القاہلون ولا یحصی نامہہ العادون. اصل جو نقطہ وہ یہاں پر ہے، کیوں خدا کی نعمتوں کو، خدا کی ہم نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیا خدا نے کیا ہے، فاطر الخلائق بقدرت ہی، خداوند متعال نے اپنے قدرت کے ذریعے سے کائنات کو خلق کیا، ونشر الریاح برحمت ہی، اپنی رحمت کے صدقے میں دنیا میں ہوائیں چلائیں، وقت ادب سخور میدان عرضے، پھر کائنات کو خلق کیا، یہ پوری پھر پورا خطبہ ہے مولا کا کہ جو جہاں بینی کے بارے میں، اسلامی جہاں بینی اور توحیدی جہاں بینی کے بارے میں ایک مکمل اور کامل نمونہ ہے کہ جس میں توحیدی جہاں بینی کے بارے میں ہر شعبے کو، ہر نقطے کو، ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے کہ خداوند متعال اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو چلانے والا وہی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو اسی ہی نے وجود عطا کیا ہے، اور توحید اسلامی جہاں بینی ایک کوئی سوچ نہیں ہے، کسی کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے،
بلکہ
کوئی فقط ایک گمان نہیں ہے، بلکہ ایک واقعیت اور حقیقت پر مبنی
ہے. صحیح، بالکل.
اس کی مثال یہ ہے کہ اسلام کے معنی ہے تسلیم کرنے کے.
صحیح.
اور یہ تسلیم کرنا اس بات کی، اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کی جو روح ہے وہ حقیقت کی متلاشی ہے، وہ واقعیت کی تلاش میں ہے.
صحیح.
اور ساتھ ہی میں یہ بھی انسان کی جو روح ہے، جہاں کہیں بھی اسے واقعیت اور حقیقت نظر آتی ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، کسی مسلمان کے پاس ہو یا غیر مسلمان کے پاس ہو، اسے اپنی اس حقیقت طلب روح کی بنا پر فوراً حاصل کر لیتی ہے.
صحیح.
اس بارے میں روایات بھی ملتی ہیں کہ جس میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم ولو بالسین، علم معرفت حاصل کرنے کے لیے کسی علاقے کی بندش نہیں ہے.
بالکل.
اور پھر فرماتے ہیں، آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، خذ الحکمہ ولو من المشرک،
اہل
نفاق مختلف ہیں،
مختلف
تعبیر ہیں یہاں پر.
صحیح.
کہ تم حکمت کو، معرفت کو، علم کو، شناخت کو، یہ ضروری نہیں کہ کسی مسلمان ہی سے حاصل کرو.
صحیح.
بلکہ جہاں پر بھی تمہیں حکمت ملے، معرفت در حقیقت کو معرفت ہو، تو وہ فوراً حاصل کر لو.
صحیح.
کیونکہ انسان کی روح کے لیے آٹومیٹکلی منفعلی طور پر جب کوئی حقیقت ہو تو اسے خود بخود حاصل کر لیتی ہے، اس پر کوئی چیز ٹھونسی نہیں جاتی ہے. اور یہ جہان، یہ کائنات، یہ نظام کائنات ہے، اس کا ایک ہی محور ہے، اس کا نقطہ مرکزی ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں ارشاد رب العزت ہے، انا للہ، جہاں بین کا خلاصہ اسلامی اور توحیدی جہاں بین کا خلاصہ ان دو لفظوں میں ہے، انا للہ، اس کائنات کا آغاز اللہ سے ہے.
صحیح.
اس کا خالق بھی اللہ ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس کائنات کا انجام اور اس کی بازگشت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. لہذا تو مادی جہاں بینی سے ہٹ کر کہ جن کے نزدیک اس جہاں بینی، اس کائنات، اس ہستی کا نہ تو ابتدا معلوم ہے اور نہ اس کا انجام معلوم تھا، لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اسلامی اور توحیدی جہاں بینی کا آغاز بھی معلوم ہے، اس کا انجام بھی معلوم ہے کہ ہمارا آغاز کہاں سے ہوا ہے، ہماری خلقت کیسے ہوئی ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمیں کس لیے اس نے خلق کیا ہے، اور ہم نے کہاں تک جانا ہے، مقصد بھی معلوم ہے.
صحیح صحیح.
اسی کے ضمن میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو واضح طور پر کائنات اور ہستی کی شناخت اور معرفت کے بارے میں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں اور ہمیں بیان کرتی ہیں اس کائنات کی خلقت فضول نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بے ہدف نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا ہدف ہے، مقصد ہے، اور وہ اعلیٰ ہدف ہے. اس بارے میں ارشاد رب العزت ہے سورہ انعام کی 73 نمبر آیت میں.
صحیح.
ارشاد رب العزت ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق اور حقیقت کے طور پر خلق کیا ہے، یعنی باطل خلق نہیں کیا ہے،
جیسے ابن شرح کی تھا، وہمی اور
گمانی نہیں ہے، کسی کی ذہنی پیداوار نہیں ہے. اور اس سے ہٹ کر مختلف آیات ایسی ہیں، بہت سی اور آیات میں ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کائنات کی خلقت باطل اور فضول، بے مقصد نہیں ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں ارشاد رب العزت ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جو صاحبان عقل و شعور ہیں جب وہ کائنات کی خلقت، آسمان و زمین کی خلقت میں فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس بارے میں، تو پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے ہمارے پروردگار، تیری ذات نے اس کائنات کو باطل اور فضول خلق نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور سورہ دخان کی 38 نمبر آیت میں ارشاد رب العزت ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق۔ اس آیت میں، پہلی دو آیات میں یہ تھا کہ وہاں پر فقط آسمانوں اور زمین کی خلقت کا ذکر تھا، لیکن اس آیت میں اس سے ہٹ کر، اس سے بڑھ کر آسمان، ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، اس کائنات میں جتنی بھی موجودات اور مخلوقات ہیں، ان کو ہم نے بےہودہ اور فضول نہیں کیا ہے، بلکہ ما خلقناهما الا بالحق۔ یہاں پر حصر ہے، ہم نے انہیں خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، مگر حق کیا ہے تو حق واقعیت پر مبنی، حقیقت پر مبنی، یہ حقیقت پر مشتمل ہے۔ اور پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 میں ارشاد رب العزت ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، یعنی کائنات کو ایسے بےہودہ خلق نہیں کیا۔ اور بعض لوگ، جیسا کہ مادی جہاں بینی کے جو پیروکار تھے، ملحد تھے، زندیق تھے، میٹرلسٹ تھے، ان کا تصور یہ ہے کہ کائنات بھی بےہودہ خلق ہے اور ہماری خلقت بھی
بےہودہ ہے، کوئی ہدف نہیں ہے،
ہدف مقصد نہیں ہے۔ لیکن سورہ مومنین کی آیت نمبر 115 میں ارشاد رب العزت ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ خطاب ہے ان لوگوں سے کہ جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ جہان کی خلقت کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہے، خدا انہیں مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے بےہودہ اور فضول خلق کر دیا گیا ہے اور تمہیں ہماری بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے؟ یعنی خدا نے ایک تو کہا کہ نہیں، تمہاری خلقت بھی بےہودہ اور فضول نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کا مقصد اور انتہا بھی بیان کر دی ہے۔ تو اسلامی جہان بینی کی نگاہ میں، قرآنی جہاں بینی کی نگاہ میں، یہ کائنات با مقصد ہے، با ہدف ہے۔
جی شکریہ آپ کا، آپ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس حقیقت کی طرف وضاحت کی کہ ایک تصور قرآن اور اسلام میں کائنات حقیقت پہ مبنی ہیں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے راہ نجات، آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور لکھیے، اپنے مفید آراء اور تجاویز سے ہمیں ضرور آشنا کیا کریں۔ اگلے پروگرام کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔